بسم الله الرحمن الرحيم وأعد لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم صلوات الله عليه وسلم مومنین کرام شامل محترم عزیزان گرامی قدر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومانہ شہادت کے سلسلے میں ان پانچ روزہ مجالس کی آج آخری گفتگو ہے اور ہم نے دشمن شناسی کے عنوان سے جس موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا اس کے لیے سورہ مبارک انفال کی 60 نمبر آیت کو سلام اختلاف کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ اپنے آپ کو آمادہ کرو تیار کرو جتنی بھی تمہاری استطاعت ہے من قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ قوت کے ذریعے سے اور اپنے گھوڑوں کو سرحدوں پر باندھنے کے ذریعے سے. قوت اور گھوڑوں کے ذریعے سے اس طریقے سے آمادگی کرو کہ ترہبون بہی اس کے ذریعے سے تم ڈرا سکو عدو اللہ اللہ کے دشمن کو بھی وعدوکم اپنے دشمن کو بھی وآخرین من دونہم ان کے علاوہ جو دشمن ہیں ان کو بھی لا تعلمونہم تم انہیں نہیں جانتے اللہ یعلمہم لیکن اللہ ان کو جانتا ہے. عدوب ولایت کے عداوت ولایت کے مقابلے پر ہے. عدوب ولی کے مقابلے پر ہے. اللہم والے من والاہم وعاد من عاداہم. تقریباً جہاں کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے زیارت وارثہ زیارت عاشورہ یا دیگر دعاؤں میں تو آپ کو ولایت کے مقابلے پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ عدو اور عداوت ہے. لہذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا عدو اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے اور حریم ولایت میں داخل ہو کر رابطہ ولائی پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو رابطہ ولائی ہے اسے خراب کر سکتا ہے. اگر انسان کی اولاد اور اس کی ازواج اس کے گھر والوں میں سے افراد ہوں تو ایسے افراد بھی عدو کہلائیں گے. اگر خود انسان کا نفس اس کو شہوات اور لذات میں اس مقام پر لے جائے کہ جہاں پر انسان اپنے ولی حقیقی کو فراموش کر دے, جیسے ہی انسان اپنے آپ کو اس مقام پر لے جاتا ہے کہ جہاں ولی حقیقی کو فراموش کرتا ہے خروج از ولایت الہیہ یعنی ورود در ولایت طاغوت. کوئی درمیان کا راستہ نہیں ہے, ایسی کوئی درمیانی راہ متصور نہیں کی جا سکتی. مثلا کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کی ولایت میں بھی نہیں ہوں لیکن طاغوت کی ولایت میں بھی نہیں ہوں, ایسا کوئی تصور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سوا ممکن نہیں ہے. جس طرح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ولایت الہیہ میں بھی ہوں اور ولایت طاغوت میں, یہ سب دھوکہ دینے کی بات ہے. بڑے واضح طور پر اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. بس دو راہیں ہیں. جس حالت میں جیسے ہی انسان ولایت الہیہ سے خارج ہوگا یہ خروج عین ورود ہے اس کا ولایت طاغوت میں. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ یہاں پر بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ آپ اس آیت کو اگر کبھی غور سے دیکھیں تو گویا ایسے لگتا ہے جیسے آئینے کے سامنے دو جملے رکھے ہوئے ہوں. یعنی کیا؟ دونوں جملے ایک دوسرے کے بالکل بالعکس ہیں. اللہ ولی الذین آمنو. اب اگلی آیت میں جملہ کیا ہونا چاہیے تھا اگر ٹیکنیک اسی سے چلے تو ہونا چاہیے تھا والطاغوت اولیاء الذین کفروا، لیکن جملہ ایسے نہیں ہے. جہاں پر یہاں جملہ ختم ہو رہا ہے وہاں سے اگلی آیت میں جملہ شروع ہو رہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، بالکل بالعکس. جیسے آپ آئینے کے سامنے کوئی چیز رکھیں تو جہاں وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے آئینے کے اندر وہاں سے شروع ہوتی ہے، بالکل عکس ہے. کہ یہ عکس آیت کے اندر یہ سمجھا رہا ہے کہ ولایت الہیہ حقیقی شے کی طرح سے، جیسے کوئی شے خود حقیقت رکھتی ہے، جو چیز عکس بن رہی ہوتی ہے اس کا کوئی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی وجود حقیقی نہیں ہوتا، وہ سوائے ایک عکس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتی. کا اصل میں جو ولایت ہے وہ ولایت الہیہ ہے، حقیقی جو ولایت ہے وہ ولایت الہیہ ہے. طاغوت کے پاس اصلاً ولایت نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے جملے کو الٹا کر کے سمجھا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. پس طاغوت کی اپنی ولایت نہیں ہوتی، کافر اپنے کفر کی وجہ سے طاغوت کی ولایت میں داخل ہوتا ہے. جس کے پاس ولایت نہیں ہے، یہ پستی ہے کافر کی کہ جس کے پاس کوئی ولایت نہیں ہے اس کی ولایت میں چلا جاتا ہے. لہذا یہ پستی کا مقام ہے کافر کے لیے، طاغوت اپنی جگہ پر ایک بحث. ولایت کے عین مقابل اب اگر یہی کافر اس رابطہ ولائی کے لیے خطرناک ہو جائے تو یہ دشمن. چوتھا اور خطرناک دشمن شیطان. شیطان کیوں خطرناک ہے؟ اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں اس رابطہ ولائی پر حملہ کروں گا، لا اغوینہم اجمعین، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو اغوا کروں گا. اغوا کر کے کیا کروں گا؟ رابطہ ولائی کو ضعیف کر دوں گا. ہے کون؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، کان من الجن، اجنہ میں سے. دشمنی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کہ جب اس جن کو عبادتوں کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچایا گیا جو مقام فرشتگان، اللہ کے ملائکہ کا مقام ہے، تو اس نے اس مقام پر پہنچنے کے بعد جو قدرت دیکھی تو اس کو یہ احساس ہوا کہ اس کا مطلب قدرت، طاقت، تصرف اس سے اعلیٰ مرحلے پر، لہذا مزید عبادتوں میں اضافہ ہوا. آج ایک دوست نے بہت اچھا اشکال کیا، کہنے لگے کہ آغا صاحب ہم پڑھتے آئے ہیں اور ہمیشہ سے ہمارا ایک عقیدہ یہ رہا ہے کہ جب تک عبادتوں میں خلوص نہ ہو انسان کو مقام حاصل نہیں ہوتا. تو کیسے ممکن ہے کہ شیطان کی نیتوں میں کھوٹ ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو مقامات عطا کیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کا نفس، انشاءاللہ کبھی توفیق رہی تو نفس شناسی کے عنوان سے گفتگو کروں گا. ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر انسان کی تربیت نہ ہوئی بھی ہو تو اس کے اندر امارگی کی کیفیت شدید ہوتی ہے، اور امارگی کی کیفیت کے ساتھ ساتھ تصویل کی کیفیت ہے، نفس مصولہ. تصویل، نفس کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو اتنا خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے نفس کا دھوکہ کھا جاتے ہیں. نیت کا تمام تر تعلق ہمارے قلب سے ہے، دل سے ہے، لیکن کب میری نیت متزلزل ہو بعض اوقات مجھے خود بھی معلوم نہیں ہوتا. میری حقیقی نیت کیا ہے یہ میرے عمل سے کبھی کبھار ظاہر نہیں ہوتا. مجھ جیسے گناہگاروں کی نمازیں، جو کہ نماز کی ابتدا تک تو نیت رکھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن جیسے ہی نماز شروع ہوتی ہے میں کہاں جاتا ہوں مجھے خود بھی نہیں پتا ہوتا. نماز ختم ہونے کے بعد یاد آتا ہے کہ اچھا نماز شروع کی تھی، کیا پڑھا، کیا کہا، کچھ معلوم نہیں. جتنی باتیں تھیں سب یاد آ جاتی ہیں سوائے یہ یاد رہنے کے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. اب بظاہر تو میرا عمل کیا کہہ رہا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، لیکن میری نیت درمیان میں کہاں گئی بعض اوقات مجھے خود بھی یاد نہیں رہتا. اتنا ظریف مرحلہ ہے نیات کا. لہذا پروردگار نے تمام مخلوقات کے لیے آزمائش اور امتحان کو مقرر کیا، اس لیے کہ آزمائش اور امتحان وہ مقام ہے کہ جو انسان کی نیت کی حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے. شیطان کا عمل صرف اللہ کی نگاہ میں تو نہیں ہے، فرشتوں کی نگاہ میں بھی ہے. فرشتے اعمال ریکارڈ کرتے ہیں، قلوب کے آثار کے اوپر ان کا اختیار نہیں. لہذا شیطان کی نیت کہاں خراب ہوئی، کہاں مسئلہ شروع ہوا، یہ ظاہر کرنے کے لیے پروردگار نے اس کی عبادتوں کے سلے میں اس کو مقام عطا کیا. اور عرفاء کی حیات میں یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ مشکل مرحلہ اور عرفاء کی حیات اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی مقامات اور کرامات عطا کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کرامت حاصل ہو گئی اس کے بعد تو پھر مزے ہی مزے، مسئلہ ہی نہیں، کوئی نہ ایسا. سخت ترین مقامات اور عرفاء کے لیے کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی مقام، کوئی ولایت کا مرحلہ، کوئی قدرت کا مرحلہ، کوئی کرامت عطا کرتا ہے. یہ زیادہ سخت مرحلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک عارف کو وہ مقام نہیں ملا ہوتا، میکسیمم انسان کی سوچ یہی ہو سکتی ہے کہ شاید میری عبادت قبول نہیں ہو رہی. اس کے مقابلے پر اسے صرف صبر اختیار کر کے اپنی عبادات کو جاری رکھنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی کرامت عطا ہو جاتی ہے تو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اب نیت کو اس بات پر باقی رکھنا کہ میں عبادت اس کرامت کے باوجود اللہ کے لیے کرتا رہوں، بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے. ایک لہجے کے لیے بھی اگر میرے ذہن میں اس وقت یہ خیال آ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری عبادات کی کمی کی وجہ سے میری کرامت نہ نکل جائے، میری کرامت ختم نہ ہو جائے، اگر میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ خیال آیا تو گویا میں عبادت خدا کے لیے نہیں، مقام کے لیے کروں. ادھر سے اگر میں اس مقام پر باقی رہ جاتا ہوں، آگے نہیں بڑھتا، تب بھی ذہن میں سوال آئے گا کہ پتہ نہیں اب میری عبادات کے اندر وہ کیفیات ہیں یا نہیں جو اللہ تعالیٰ اس سے آگے کا مرحلہ مجھے عطا نہیں کر رہا. وہ مقام اگر اللہ کچھ عرصے کے لیے مجھ سے دوبارہ لے لے، تب بھی میں شک میں پڑ جاؤں گا کہ پتہ اب مرحلہ کیا ہوگا، جیسے ہی میں یہ شک کر رہا ہوں گا کہ پتہ نہیں میری عبادات قبول ہو رہی ہیں یا نہیں، معیار خدا کی رضا نہیں رہے گی، وہ کرامت بن جائے گی. لہذا کس قدر ظریف، مشکل، باریک مرحلہ ہے کہ جہاں پر اپنی نیت کو خدا کی رضا اور کرامت اور مقام کے درمیان انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. عارف حقیقی وہ ہوتا ہے جو واقعاً تربیت نفس کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچ جائے کہ جو اپنی نیتوں کو 100% خالص کر لیتا ہے. کس کے لیے؟ خدا کے لیے. اب ایسا عارف ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک امتحان کی منزل سے نہیں گزرتا. اللہ تمام افراد کو، تمام افراد کو، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بعض عرفاء کی زندگی سے آپ کو بعض واقعات سناؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ بعض اوقات پروردگار عرفاء کا امتحان اس مقام پر جا کر لیتا ہے جہاں پر انسانی فکر اصلا ہم سوچ نہیں سکتے کہ پروردگار نے یہاں پر امتحان لیا. انشاءاللہ کبھی، کیونکہ اگر میں اس طرف چلا جاؤں گا تو پھر موضوع سے بہت دور ہو جاؤں گا. شیطان کا اپنا مسئلہ کیا تھا؟ شیطان کا مسئلہ اتنا تھا کہ جب طاقتوں کو، جب اس نے مقامات کو دیکھا تو اپنی نیت کے خلوص کو برقرار نہ رکھ سکا. عبادت تو بڑھا رہا ہے لیکن اب پروردگار اس کو کیسے ظاہر کرے گا کہ یہ عبادت میرے لیے نہیں کر رہا، مقام کے لیے کر رہا ہے. لہذا مصلحت پروردگار نے، اب دیکھیں عجیب مصلحت ہے، واقعاً عجیب مصلحت ہے، پروردگار نے انسان جو کہ اس کی اعلیٰ ترین، اشرف ترین، افضل ترین مخلوق ہے، اس کو بنانے کے لیے جس مادے کا انتخاب کیا وہ کائنات کا پست ترین مادہ ہے، پست ترین مرحلہ ہے، پست ترین مرحلہ. اور میں بعض اوقات سوچتا ہوں تو میرے پاس اس کے سوائے کوئی جملے نہیں ہیں کہ اسی کو خدا ہونا زیبا ہے جو اتنی پستی کے اندر سے اتنی شاہکار تخلیق کو کائنات کے سامنے پیش کر سکتا ہے. اس کے علاوہ واقعاً ہم تصور نہیں کر سکتے. کبھی انشاءاللہ یہ مراحل رہے انسان شناسی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کس طرح ہم وجود کے بالکل آخری مرحلے میں داخل کرنے کے بعد پستی کے نہایت میں پہنچا کر اللہ نے انسان کو دوبارہ صعود کی منزلوں کی طرف جب لے کر آیا ہے تو کس طرح سے اس نے اسی مٹی میں سے اپنا شاہکار ترین اللہ نے بہترین جو نکالا ہے وہ اسی مٹی سے. شیطان کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا؟ ظاہر سے دھوکہ کھا گیا. اور دوسری بات میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شیطان کی مشکل کیا تھی؟ جیسے ہی مٹی کو دیکھا تو اب اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مٹی کو سجدہ کرنے کے بعد میں پست ہو جاؤں گا، جبکہ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ سجدہ صرف خدا کو ہوتا ہے، صرف خدا کو ہوتا ہے اور کسی چیز کو نہیں ہوتا. ہم دیکھیے، ہم میں سے کوئی ایک بندہ، بچہ بھی، آپ اس سے اگر پوچھیں گے کہ تم جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو تو کیا تم اس کالے پتھر کے گھر کو سجدہ کرتے ہو، تو وہ چھوٹا سا بچہ بھی پلٹ کر جواب دے گا، کہے گا اس کالے پتھر کے گھر کو سجدہ نہیں کرتا، سجدہ خدا کو کرتا ہوں. تو اپنا رخ اس طرف کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس نے حکم دیا ہے. ورنہ میں افضل ہوں یا پتھر؟ کون افضل ہے؟ خانہ کعبہ کے پتھر جتنے مرضی جنت سے آئے ہوں، جتنا مرضی جنت سے آئے ہوں، جنت میں جانے کے باوجود بھی پتھر پتھر رہتا ہے، انسان انسان رہتا ہے. دیکھیے مقامات ہیں، جیسے حضرت اسماعیل کی قربانی کے بدلے دمبا آیا. اب بہت سونے کوشش کی کہ وفدیناہ بذبح عظیم کی جو تفسیر ہے وہ کسی طرح سے اسماعیل کی جگہ دمبے کو کر دیں. بہت کوشش کی لوگوں نے. مشکل کیا ہے؟ دمبا دمبا رہتا ہے، نبی نبی رہتا ہے. آپ کبھی بھی پیغمبر کی جگہ پر، اس کے مقابلے پر، اس اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ بذبح عظیم. اب اس دمبے کو عظیم بنانے کے لیے آپ کہیں گے کہ یہ جنت میں رہا تھا، اس نے جنت کے فلاں مقام کی گھاس اتنے سال تک کھائی تھی. جتنے مرضی یہ کوالٹیز اس کے ساتھ لگا دیں گے، رہے گا دمبا ہی. اور پیغمبر کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں جس کو اللہ تعالیٰ عظیم کہہ رہا ہے وہ دمبا ہو. لہٰذا جہاں شعور زندہ ہوتا ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. شعور زندہ ہو تو سمجھ لیتا ہے کہ جس کو اللہ فدیہ عظیم کہہ رہا ہے وہ حسین کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. لہذا عزیزان من، پروردگار شیطان کی اس نیت کو واضح کرنا چاہتا تھا، فرشتے بھی دیکھ لیں. لہذا اللہ نے ایک آزمائش دی اور آپ نے دیکھا، ایک آزمائش میں شیطان یہ سمجھ نہیں سکا کہ خدا کبھی بھی کسی کو بھی پست نہیں بناتا، بلکہ یہ آزمائش ہوتی ہے. ایک پست چیز کے سامنے سجدہ کرانے سے انسان پست نہیں ہوتا جب تک کہ سجدہ کرانے والا پروردگار ہے. جب تک پروردگار اس کے حکم پر ہے تو پھر پستی نہیں ہے. اتنی سی بات سمجھ میں نہ آنے پر دشمنی کی ابتدا، پہلی دشمنی اس نے کہاں دکھائی؟ حضرت آدم اور جناب حوا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر تفصیل میں چلا جاؤں گا تو پھر گفتگو بہت طولانی ہوتی چلی جائے گی. انہیں جنت سے نکالنے کے بعد مرحلہ کیا ہوا؟ پروردگار نے دونوں کو، اجنہ کو بھی حبوط دیا، انسانوں کو بھی حبوط دیا. نزول میں اور حبوط میں کیا فرق ہے؟ نزول میں اور حبوط میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ نزول درجات کے اعتبار سے ہوتا ہے. جہاں درجات متصور ہوں وہاں نزول کہلاتا ہے. جہاں درجات متصور نہ ہوں وہاں حبوط کہلاتا ہے. مثلا آپ کسی 20 منزلہ بلڈنگ کو تصور کریں, آپ 20 فلور سے جب نیچے آ رہے ہیں, آپ نے 20 فلور سے کھڑے ہو کر گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا, یہ آپ کی لفٹ بغیر رکے نیچے تک اترے گی, لیکن ہر لمحے میں ہر فلور کو گنواتی بھی لائے گی درجات کے اعتبار سے. حالانکہ آپ رک نہیں رہے کہیں, رکنا نہیں, لیکن درجات متصور ہوتے ہیں, یعنی ان درجات سے گزرتی ہوئی صفر پر آئے گی. اتنے ہی منزل سے آپ ایک جہاز چھوڑ دیں, اسی کی چھت پر سے آپ جا کر کوئی جہاز پلاسٹک کا چھوڑ دیں, اب یہ جو وہاں سے چھت سے لینڈ کرے گا زمین کی طرف, اس جہاز کے لیے درجات متصور ہیں, فاصلہ اتنا ہی طے کرے گا, لیکن کیا کہلائے گا؟ حبوط. جہاں اترنا نیچے آنا بغیر کسی درجے کے متصور ہو اسے کہتے ہیں حبوط, جہاں درجات متصور ہو اسے کہتے ہیں نزول. قرآن کے لیے اللہ نے لفظ استعمال ہمیشہ کیا نزول. نزول کا معنی کیا ہے؟ نزول کا معنی یہ ہے کہ ایک مرحلے میں پروردگار سے نازل ہو کر لوح پر آتا ہے, لوح سے نازل ہو کر کہیں اور آتا ہے, نازل ہو کر کہیں اور آتا ہے, پھر فرشتے کے پاس آتا ہے, پھر فرشتہ مختلف درجات سے لیتا ہوا پیغمبر کے پاس آتا ہے, یہ نزول ہے. حبوط کیا ہے؟ کہ جہاں بغیر کسی درجے کو طے کیے فوراً نیچے آئے. لہذا جب بھی جبرائیل آیت لے کر آئیں گے تو نزول کریں گے, جب بھی جبرائیل آیت لے کر آئیں گے تو نزول کریں گے, یعنی کہ اس آیت کے مرحلے کو درجے وار نیچے لے کر آئیں گے, اسے کہیں گے نزول. لیکن جب بھی جبرائیل سلام لے کر آئیں گے تو پھر نزول نہیں کرتے, حبوط کرتے ہیں. متوجہ نہیں ہوا؟ جب بھی سلام لے کر آئیں گے پھر جبرائیل نزول نہیں کرتا, حبوط کرتا ہے. یعنی کیا؟ نزول میں امکان ہے, جیسے لفٹ میں امکان ہے, کسی نے بٹن دبا دیا رک جائے گی, تھوڑی سی دیر کے لیے ٹھہرے گی, لیکن جہاں حبوط تصور کیا جائے گا وہاں پر پھر رکنے کا امکان نہیں ہے, وہاں ٹھہرنے کا امکان نہیں ہے. آیات کے لیے نزول ہوتا ہے, ٹھہرے یا نہ ٹھہرے لیکن نزول ہے. لیکن جب جبرائیل سلام لے کر آتا ہے تو پھر جناب زہرا فرماتی ہیں فَحَبَتَ الْجِبْرَائِيلُ, جبرائیل نے حبوط کیا ہے. تو یہ بی بی ہی سمجھا سکتی ہے کہ جب ہمارے لیے سلام لے کر آتا ہے تو پھر جبرائیل کے کہیں ٹھہرنے کا تصور نہیں ہے, خدا سے آتا ہے سیدھا ہمارے پاس آتا ہے. حبوط, حبوط یعنی کیا؟ اب جب جنت سے پھینکے گئے تو سیدھے زمین پر. زمین پر آنے کے بعد اب یہاں انسانوں کی حیات شروع ہوئی. اس سے پہلے اجنہ کی حکومت تھی, حکومت کو اٹھایا گیا, لہذا اجنہ کے ورود کو اللہ نے انسانوں پر بند کر دیا. اگر مثلا اتنی آسانی سے اجنہ کو ہمارے اندر ورود کی اجازت ہوتی تو ہمارا پورا نظام زندگی مختل ہو چکا ہوتا, مختل ہو چکا ہوتا. لہذا اجنہ کو ہماری زندگی میں اس طریقے سے مداخلت کی اجازت نہیں. صرف ایک جن کو اللہ نے آزادی دی تھی, اس کا نام کیا تھا؟ ابلیس. اور کسی کو اجازت نہیں تھی. ابلیس کی مشکل کیا ہے کہ جیسے ہی ابلیس آیا, تب ابلیس کی مشکل یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے, اور یہاں حضرت آدم کی نسل کی ابتدا. لہذا جیسے ہی حضرت آدم کے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ جوان ہوئے, اور مرحلہ کس کا آیا یاد رکھیے گا, تاریخ نے اس مرحلے کو بہت موڑنے کی کوشش کی. کسی نے کہا کہ خلافت کا مرحلہ تھا, کسی نے کہا عورت کا مسئلہ تھا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. اگر آپ روایات کی طرف متوجہ ہو تو اہل بیت بتاتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں میں مسئلہ صرف ولایت کا تھا. صرف ولایت کا مرحلہ تھا، ورنہ حضرت حابیل علیہ الصلوۃ والسلام تمام تر اپنی فضیلتوں کے باوجود نبی نہیں ہے، نبوت نہیں ہے ان کے پاس، لہذا جو مرحلہ ہے وہ کس کا؟ ولایت کا۔ اب جیسے ہی ولایت کے پہلے مرحلے کا ظہور ہوا، شیطان نے کیا کیا؟ اس پہلے ہی مرحلے پر اٹیک کیا۔ اب ولایت پر اٹیک کرنے کے لیے مرحلہ کیا چاہیے؟ مرحلہ یہ ہے کہ شیطان کو اللہ نے کوئی تسلط اور کوئی اختیار نہیں دیا، لیکن انسانوں کے اندر نفس، میں نے اسی لیے کہا کہ نفس کو میں نے دوسرے نمبر پر اسی لیے کاؤنٹ کیا کہ شیطان کبھی بھی انسانوں میں ورود نہیں پیدا، تسلط نہیں پیدا کر سکتا جب تک کہ انسان کا نفس ضعیف نہ ہو۔ لہذا قابیل نے پہلی غلطی کیا کی؟ قابیل کی پہلی غلطی یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو ضعیف کیا اور شیطان کا شکار ہو کر اپنے ہی بھائی کا قاتل بنا۔ اب یہاں سے ایک سلسلہ اب شروع ہو گیا۔ کون سا سلسلہ ہے؟ ایک سلسلہ وہ ہے کہ جو صاحبان ولایت کا ہے، اس کے مقابلے پر کون ہے؟ جو اس ولایت کے رابطے کو قطع کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے دشمنی کو ہوا دینے والا کون ہے؟ ابلیس۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ابلیس کو ولایت کے نظام سے اتنا ہی مسئلہ تھا تو جناب حابیل کو خود قتل کر دیتا، کر سکتا تھا یا نہیں؟ سوال ایک ہے یا نہیں، جناب حابیل کو قتل کر سکتا تھا یا نہیں؟ اگر قتل کر سکتا ہوتا کبھی بھی قابیل کا سہارا نہ لیتا، کبھی بھی قابیل کا سہارا نہ لیتا۔ لہذا اب یہاں سے دو قبیلے شروع ہوئے ہیں، ایک ولایت کا قبیلہ ہے، ایک عداوت کا قبیلہ ہے۔ عداوت کے قبیلے کو ہمیشہ اس مقام تک لانے والا پیچھے کون ہوگا؟ ابلیس۔ اب جیسے ہی قابیل کو اس مقام تک لے کر آیا، ابلیس پہلے تک ایک شیطان تھا، قابیل نے جیسے ہی حابیل کو قتل کیا اب دو شیطان ہو گئے۔ اب کتنے ہو گئے؟ دو شیطان۔ لہذا اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا، انسانوں اور اجنہ میں بھی جنگ، اور انسانوں اور انسانوں کے اندر بھی جنگ۔ لہذا قرآن نے کیا کہا؟ ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں، دنیا میں حبوط دے رہے ہیں، کس حالت میں؟ کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ اللہ نے جو خبر دی تھی وہ اس لیے تھی کہ انسان جہاں پر بھی اپنے نفس کا ضعف دکھائے گا وہاں پر وہ دوسرے کا دشمن کہاں ہوگا؟ ولایت کا۔ لہذا اب یہ جنگ شروع ہوئی، اور ابتدا، اب میں یقیناً بعض مقامات ایسے ہیں کہ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، کبھی اور موقع رہا تو بہت ڈیٹیل میں بھی بیان کر سکتا ہوں۔ یہ سلسلہ جب اب شروع ہوا ہے تو شیطان کی جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنا لشکر تیار کرنا ہے۔ لہذا ایک طرف شیطان نے کیا سلسلہ شروع کیا؟ انسانوں کو بہکانا شروع کیا۔ دوسری طرف اس نے اجنہ میں اپنے لشکر کو تیار کرنا شروع کیا، اجنہ میں سے بھی بہت سارے جنوں کو اس نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ ملانا شروع کیا۔ جنوں میں اس کا لشکر بڑا تیار ہو گیا آسانی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنوں کو اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی حکومت کو سمیٹا تھا، لہذا اس کیفیت میں ان کے اندر جو نافرمانی کی کیفیت تھی وہ شدید تھی، ذرا سا بہکانے پر وہ اس کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے۔ لہذا ایک بڑی تعداد میں اجنہ مل تو گئے شیطان کے ساتھ، لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ شیطان اس لشکر کے باوجود ان کے ذریعے سے انسانوں کے اندر کچھ نہیں کر سکتا، انسانوں کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا۔ خود اس کا کام ہے، وہ بہکا دے گا، لیکن جیسے جیسے انسان زیادہ ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے بڑے لشکر کی ضرورت ہے۔ لہذا انہی میں سے شیطان نے بعض سے ازدواج کی، اجنہ میں سے، اور اپنی اولاد کا سلسلہ جاری کیا۔ اب شیطان جتنا عبادت گزار ہے اتنا ہی یہ بھی جانتا ہے کہ شیطان کے گھر شیطان پیدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ولی کے گھر ولی پیدا ہونا مشکل ہے، لیکن شیطان کے گھر میں شیطان پیدا ہونا بہت آسان ہے، ولی کے گھر میں ولی پیدا ہونا مشکل ہے، لیکن شیطان کے گھر میں شیطان پیدا ہونا مشکل ہے. اس لیے کہ ولی کے گھر میں بھی، ولی کے گھر میں بھی امکان ہے. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اللہ نے بھی یہ کہا ہے، شیطان جانتا ہے. ولی کو نہیں بہکا سکتے، زوجہ کو تو بہکا سکتے ہو. زوجہ کو کافرہ کر دو، نوح کی تمام تر کوششوں کے باوجود کم از کم ایک بیٹا تو دشمن پیدا ہو ہی جائے گا. لہذا یہاں سے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہوا، لیکن ان دشمنوں کی تعداد بڑھ نہیں رہی ہے. لشکر تیار ہے لیکن لشکر نفوذ پیدا نہیں کر رہا. لہذا ان کے درمیان میں نفوذ پیدا ہو، شیطان نے جادوگری اور سحر کی ابتدا کروائی. جادوگری اور سحر کی ابتدا، قرآن کی آیات جا کر دیکھ لیجئے کہ شیطان نے کیا کیا. شیطان کی مشکل کہاں سے ہے، یعنی کیا اس نے دھوکہ کیا انسان کے ساتھ، اسے جادوگری، جادوگری این مقابل پر ہے. کس کے؟ معجزات اور کرامت کے، جو کہ اولیاء کا خاصہ ہے. اب جادوگری میں اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ جادوگری میں اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ کرامت حقیقت ہوتی ہے، جادو دھوکہ ہوتا ہے، وہ ہوتا نہیں ہے جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کے کیس میں کیا ہے؟ جادوگروں نے صرف رسیاں پھینک کر انہیں سانپ جیسا بنایا تھا، لیکن جناب موسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ عصا واقعاً اژدہا بن گیا تھا. حقیقت اور دھوکہ. لہذا اب اگر اسی بات کو ذہن میں رکھیں تو اس دشمنی کی طول میں جو چیز رہے گی وہ ہمیشہ فرق کس چیز کا رہے گا؟ حقیقت کا اور دھوکے کا. اور شیطان کی گرفت سے نکلنے کے لیے انسان کے اندر جو قوت درکار ہے وہ بصیرت ہے. بصیرت کا اصل میں کام کیا ہے؟ بصیرت کا کام یہی ہے کہ اگر دو چیزیں سامنے آ جائیں تو حقیقت اور دھوکے میں فرق کرنا، تو جو جان لے گا وہ شیطان سے بچ جائے گا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ جادوگری کے ذریعے سے، جادوگری کے ذریعے سے، گناہ اور نجاست کے ذریعے سے ایک مقام ایسا دریافت کیا کہ جہاں جادوگروں کے ذریعے سے اجنہ نے انسانی زندگی کے اندر ورود پیدا کرنا شروع کر دیا. اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس کی ابتدا ہوئی مصر میں موجود جادوگروں سے. حضرت موسیٰ کے ذریعے سے جادوگری کا خاتمہ نہیں ہوا تھا، صرف جادوگروں کو شکست ہوئی تھی. یہ جادوگر وہاں سے نکل کر جب حضرت موسیٰ آئے تو جادوگر صرف مصری نہیں تھے بلکہ بنی اسرائیل کے بھی جادوگر تھے، جن میں سے معروف جادوگر سامری. سامری ان جادوگروں میں سے ہے کہ جو حضرت موسیٰ کی قوم سے تعلق رکھتا ہے. سامری آیا ہے، حضرت موسیٰ کے ساتھ اس نے نیل بھی کراس کیا ہے، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ گئے پھر کیا ہوا؟ شیطان نے آ کر اسے دھوکا دیا، مدد کی اس کی گوشالہ بنانے میں. نتیجہ کیا نکلا؟ حقیقت اور دھوکے کے درمیان میں قوم فیصلہ نہیں کر سکی، گوشالہ پرست ہو گئی. اللہ نے جنہوں نے گوشالہ پرستی کی تھی ان کو جو سزا دی وہ بہت سخت تھی، فاقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرو. لیکن سامری کو اللہ نے جو سزا دی، میں نے کلرز کیا تھا آپ کی خدمت میں، سامری کی سزا کیا ہے؟ جس نے گوشالہ پرستی کرائی اللہ نے اسے لوگوں کے سامنے منفور بنایا، ایسی سزا دی کہ لوگوں کے دلوں میں اس سے متعلق نفرت پیدا ہو جائے. لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے لیے تنبیہ کرے، توبہ کا مرحلہ اس کے لیے باقی رہے. لیکن سامری نے کیا کیا؟ توبہ کرنے کے بجائے اپنے دل میں خدا کی دشمنی کو جگہ دی. یہ پہلا مقام ہے کہ جہاں پر کوئی انسان باقاعدہ خدا کی دشمنی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اب تک آپ اگر دیکھیں گے نمرود کا ذکر موجود ہے، نمرود خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، خدا سے دشمنی کا دعویٰ نہیں کر رہا تھا. فرعون خدائی کا دعویٰ تو کر رہا تھا، خدا سے دشمنی کا دعویٰ نہیں کر رہا تھا. جتنے بھی یہ افراد گزرے ہیں انہوں نے خود خدائی کا دعویٰ ضرور کیا ہے، لیکن خدا کے مقابلے پر دشمنی کا دعویٰ نہیں کیا. پہلی بار کسی نے خدا سے دشمنی کا آغاز جو کیا ہے وہ کون ہے؟ سامری. اب خدا سے دشمنی کے مقابلے پر، خدا کے مقابلے پر کون سی اینٹیٹی ہے جو لائی جائے؟ ایسی اینٹیٹی کہ جو کم از کم طول زمان میں باقی رہنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جس کی عمر طولانی ہو، کم از کم اس کا وجود باقی رہے. لہذا بیسٹ آپشن کون تھا؟ بیسٹ آپشن کون تھا؟ سامری کی نظر میں جو بیسٹ آپشن آیا وہ خود ابلیس تھا. اور یہ وہ مرحلہ ہے، ابلیس ابلیس آپ جائیں روایت پڑھیے، قرآن پڑھیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خدا قیامت کے دن سوال کرے گا. سوال کرے گا، کیا سوال کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا میں نے تم سے کہا تھا، کیا میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم لوگوں کو جا کر یہ کہو کہ تم خدا ہو؟ تو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ جواب کیا دیں گے؟ جواب دیں گے، کہیں گے پروردگار تو جانتا ہے ہم نے کبھی ان کو اس چیز کی طرف نہیں بلایا، تو جانتا ہے ہم سے بہتر جانتا ہے، ہم نے کبھی نہیں بلایا، جو کیا انہوں نے خود کیا. یعنی اگر حضرت عیسیٰ ایک لہجے کے لیے بھی وہ جو کہہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اس کی تائید بھی کریں گے تو قیامت کے دن اس پکڑ میں آ جائیں گے. اب جس وقت سامری نے شیطان کو اس مقام پر لانے کی بات کی، حضرت عیسیٰ کے انبیاء کو بھی اس مقام پر لایا گیا ہے، انبیاء کے لیے بھی خدا کی دعوت کی بات کی گئی ہے، لیکن جس وقت ابلیس کے لیے وہی مقام بیان کیا گیا تو ابلیس نے اس کا انکار نہیں کیا اور نہ وہ قیامت کے دن کر سکتا ہے. لہذا بہت سارے مقامات پر وہ اگر بچ بھی جائے گا تب بھی وہ اس مقام پر جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ اگلے مرحلے میں جیسے ہی شیطان کو سامری نے کیا کیا، شیطان کو خدا کے مقابلے پر ایک اینٹیٹی کے طور پر لے کر آیا. یہاں سے ابتدا ہوئی ہے تاریخ میں شیطان پرستی کی. اب شیطان پرستی کی ابتدا کرنے والا کون ہے؟ اب دیکھیے ابتدا کرنے والا کون ہے؟ بنی اسرائیل. اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہودی. یہودی یعنی پہلی مرتبہ یہودیوں میں وہ پہلا شخص آیا ہے جس نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہلوایا، جس نے خدا کے انکار کی بات نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ خدا کے مقابلے پر ایک اینٹیٹی کو لے کر آیا خدا کی جگہ پر. شیطان پرستی کی ابتدا کی. اب مجھے بتائیے شیطان زیادہ خطرناک ہے یا شیطان پرست زیادہ خطرناک ہے؟ جہاں پر آ کر کے، یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر شیطان کو دھوکہ دیا گیا ہے، شیطان اس دھوکے میں آیا ہوا ہے کہ میں کچھ بے وقوفوں کی پرستش سے، کچھ جادوگروں کی مدد سے وہ مقام حاصل کر سکتا ہوں. تو خدائی کا مقام تو بہت دور ہے، تو ولایت کا پہلا مرتبہ بھی حاصل نہیں کر سکتا. لیکن کیا جب نفس دھوکہ دینے لگے تو اب مجھے بتائیے جو شیطان کو بھی دھوکہ دے دے وہ زیادہ طاقتور ہے یا شیطان زیادہ طاقتور ہے؟ لہذا اب شیطان پرست فرقہ ابتدا ہوئی کہاں سے؟ یہودیت سے. طول تاریخ میں انہوں نے بہت کوششیں کی، ناکام ہوتے رہے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کالے جادو کے ذریعے سے یہ اجنہ کے ورود کو کھولنے میں کامیاب ہو گئے ایک بڑی تعداد میں. لہذا کیا ہوا؟ جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا، عین اس لمحے میں انہوں نے کالے جادو کے ذریعے سے وہ تمام کا تمام لشکر، اب کب سے تیار کر رہا ہے؟ حضرت آدم کے زمانے سے شیطان لشکر تیار کر رہا ہے، سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بڑی امیدیں پیدا ہو گئی تھیں شیطان کو، بڑی امیدیں پیدا ہو گئی تھیں شیطان کو کہ اب اجنہ کے ورود کے ذریعے سے، جادوگروں کے ذریعے سے ہم نبوت کے مقابلے پر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. عین اس مرحلے میں اللہ نے جناب دیکھیے حضرت سلیمان کو جو اللہ نے حکومت عطا کی ہے اس کی خواہش جناب سلیمان نے نہیں کی ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں, کبھی بھی حکومت کی خواہش اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے. مرحلہ ایسا تھا کہ جن ہستیوں سے یا جن ذوات سے یا جن لوگوں سے مقابلہ ہے وہ صرف انسان نہیں ہے, اس میں اجنہ بھی موجود ہے, جادو بھی موجود ہے, ساحر بھی موجود ہے. تو اب حکومت مقابلے پر ایسی ہونی چاہیے کہ ہر چیز تابع ہو سکے, ہر چیز تابع ہو سکے. اب اسی مقام پر ایک چھوٹی سی بات کر کے تیزی سے گفتگو کو آگے بڑھ رہا ہوں. یہ یاد رکھیے گا کہ اجنہ ہر شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں, ہر جانور کی شکل میں, ہر پرندے کی شکل میں, مچھلی کی شکل میں, کیڑے کی شکل میں, ہر شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں. مشہور ترین شکلیں جس میں یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں, یا سانپ کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں یا بلی کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں, یہ مشہور ترین شکلیں ہیں. لیکن شیاطین کبھی بھی انسانوں کی شکل کو کاملاً انسانی شکل کو کبھی بھی اٹین نہیں کر سکتے. یعنی اگر شیطان انسانی شکل میں ظہور بھی کرنے کی کوشش کرے گا تو کبھی بھی کامل نہیں ہوگا. کوئی نہ کوئی اس کے اندر چیز ٹیڑی ہوگی, کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر خراب ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی بناوٹ اللہ کی افضل ترین بناوٹ ہے, افضل ترین بناوٹ ہے. یہ جو بناوٹ ہے یہ افضل ترین ہے. جس کو بنا کر خدا ناز کرے شیطان کبھی بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا, اجنہ کبھی بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. لہذا اجنہ, میں نے کل بتایا تھا, نظر نہیں آتے لیکن یہ طاقت رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی چیز میں اپنے آپ کو ظاہر کریں. پست جانوروں میں اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی انسان کی شکل میں اپنے آپ کو کامل ایک صحیح و سالم آدمی کبھی بھی اس شکل میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے. لہذا اجنہ جانتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو انسانوں کی شکل میں لے کر آئیں گے ہم اتنے ٹیڑے انسان بن کر سامنے آئیں گے کہ لوگ فوراً ہمیں پہچان جائیں گے. لہذا یہ کبھی بھی انسانی شکل میں ظہور نہیں کرتے. دوسری بات, شیطان ہر شکل میں آنے کی قدرت رکھتا ہے, حتیٰ ٹیڑے انسان کی شکل میں آنے کی رکھتا ہے, لیکن کبھی بھی معصوم کی شکل میں کبھی بھی نہیں آ سکتا. معصوم کی شکل میں کبھی بھی نہیں آ سکتا. اب شیطان نے جب ان کے ذریعے سے یہ کیا تو وہاں حضرت سلیمان کو اللہ نے قدرت کیوں دی؟ اس لیے قدرت دی, تمام چیزوں کو حضرت کے تابع اس لیے کیا کہ اگر کوئی جن پتھر بنا ہوا ہوگا تب بھی پتہ لگ جائے گا, پھول بنا ہوا ہوگا تب بھی پتہ لگ جائے گا, جانور بنا ہوا ہوگا تب بھی پتہ لگ جائے گا, چرند ہوگا تب بھی پتہ لگے گا, پرند ہوگا تب بھی پتہ لگے گا. اب حضرت سلیمان نے کیا کیا؟ اس قدرت سے تمام اجنہ کو اپنے قابو میں لے لیا, تمام اجنہ کو تقریباً اپنے قابو میں لے لیا, حکومت کا جو ان کا خواب تھا اسے چکنا چور کر دیا. لیکن اب مقام ایک جگہ پر یہ بھی تھا کہ اجنہ اور شیاطین کو یہ بتایا جائے کہ تم کہاں ہو اور ولایت کا مقام کہاں ہے, تم کہاں ہو اور ولایت کا. لہذا بلقیس والا واقعہ پیش آیا, چونکہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس واقعے کو برپا کرنے کا مقصد جناب سلیمان کو اپنی قدرت کا زیادہ اندازہ تھا. مقام یہ تھا کہ اجنہ کو بتایا جا سکے تم کہاں ہو اور ولی خدا کا مقام کیا ہوتا ہے. لہذا حضرت سلیمان نے خود کام نہیں کیا بلکہ ایک غیر نبی سے کروایا, ایک غیر نبی کے ذریعے سے کرا. جناب آصف بن برخیہ اعلان کر دیا, ابھی کچھ کہا نہیں, اعلان کر کے کہا کون تخت بلقیس کو لا سکتا ہے؟ جو طاقتور ترین جن تھا اس نے کیا کہا, جتنی دیر میں آپ اپنے تخت سے کھڑے ہوں گے اتنی دیر میں کہا کوئی اور ہے؟ جناب آصف بن برخیہ نے کہا جتنی دیر میں آپ پلک جھپکیں گے لفظ ختم ہوئے, تخت موجود تھا. اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ طاقت کا اظہار کروانے کے بعد شیاطین کو سمجھا دیا گیا کہ اولیاء کی طاقت اور ہے, تمہارا مقام اور ہے. لہذا دوبارہ تمام ورود کے دروازوں کو بند کیا گیا اور تمام ساحروں میں سے بڑی تعداد کو قتل کیا گیا, اور جتنی انہوں نے کتابیں اور جو کچھ جادو کا کیا تھا اسے جمع کر کے جناب سلیمان نے آگ لگا دی. لیکن کئی ہزار سال کے بعد جا کر ایک فرقہ دوبارہ دنیا کے سامنے آیا جسے کہا جاتا تھا ایک زمانے میں فری میسنری، پھر وہ ایلومناٹی کے نام سے آیا، پھر مختلف ناموں میں اس کے ساتھ سامنے، آج کے دور میں دوبارہ پوری قوت کے ساتھ شیطان پرستی کا عنوان لے کے ایک مرتبہ پھر سامنے آ چکا ہے، دوبارہ سامنے آ چکا ہے. اب اس کا مشکل کیا ہے؟ یہ فلسطین میں تلاش کیا کر رہا ہے؟ فلسطین میں تلاش کیا کر رہا ہے؟ ان کا خیال یہ ہے، خیال ہے ان کا یہ، خیال یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے دور میں جو کتابیں تھیں وہ جلائی نہیں گئی ہیں، بلکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تہخانے میں دفنا دی گئی ہیں. اب ان کا خیال، ان کا خیال، شیطان نے ان کو دھوکہ کیا دیا ہوا ہے؟ شیطان نے ان کو دھوکہ یہ دیا ہوا ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی کی جو بنیادیں ہیں اسی کے اوپر مسجد اقصی ہے. اب آپ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں، دیکھیں یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑے مسائل ہیں، ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہٹلر کے دور میں ان کو مارا گیا، اتنا پیٹا گیا، اتنا سب کچھ کیا گیا، پھر یہ وہاں سے نکلے اور وہاں سے نکل کر یہ بھاگے. اب کبھی ہٹلر کو بھی ذرا تفصیل سے جا کر پڑھیے گا، ہٹلر ان کا دشمن نہیں ہے، ہٹلر وہ آدمی ہے جس نے ان کو بہانہ بنا کر دیا. ہٹلر نے ان کو، دیکھیں آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب عجیب و غریب بات کر رہے ہیں، یورپین ہسٹری کے آپ ماسٹر کے پاس چلے جاؤ جس نے یورپین ہسٹری پڑھی ہوتی ہے، وہ فوراً یہ کہے گا کہ بھائی ہٹلر نے تو یہ بھی کہا، میں نے ان کو اس لیے مارا، میں نے یوں کیا اور اتنا مارا، پھر پوری ہولوکاسٹ کی جھوٹی داستان کو ایسے سنائے گا. ہولوکاسٹ ایک پوری کی پوری فیک داستان، ایک پورے کا پورا جھوٹ جو شیطان کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، ان کے آگے ہم کیا بیچتے ہیں، ہمارے جیسے کیا چیز رکھتے ہیں. اتنا جھوٹ بولنا ان کے لیے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، جھوٹی داستانیں بنانا ان کے لیے کوئی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اسرائیلیات ایک پورا ٹاپک ہے کہ کیسے دین کے اندر جھوٹ کو داخل کیا گیا ہے. کتنے جھوٹے واقعات ہیں جو ہم بعض اوقات کہیں نہ کہیں سن لیتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اسرائیلیات میں سے ہے اور اسے باقاعدہ داخل کیا گیا ہے دین کے اندر. مثلا آج ہی ہمارے بچوں میں سے ایک بچہ مجھ سے، میرا اپنا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اوج بن اونق کون ہے. اوج بن اونق کا داستان جس نے بھی سنی ہے وہ اپنے بالکل لکھ لے یہ بات، اوج بن اونق کی پوری داستان اسرائیلیات ہے، پوری داستان اسرائیلیات ہے. اگر اس نام کا کوئی بندہ تاریخ میں کبھی پایا بھی جاتا ہوگا تو کبھی بھی ان صفات کے ساتھ نہیں پایا جاتا جو کہ اسرائیلیات میں اس کے لیے بیان کی گئی ہے. اس کے ذریعے سے جو داستان میں یعنی ٹرن ہے، اصل ٹرن کیا ہے کہ اوج بن اونق ایک ایسا کریکٹر بیان کیا گیا ہے جو بہت اونچا قد کا، بڑا لمبا چوڑا آدمی. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد جو ہٹ کیا ہے وہ ہٹ کیا ہے کہ حضرت نوح کے طوفان نے سب کو ہلاک کر دیا سوائے اوج بن اونق کے. اب ہم یہ پڑھ کر ساری داستان فوراً قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے اتنا بڑا آدمی ہے تو کیسے ڈوبا ہوگا. مرحلہ یہاں پر اوج بن اونق بیان کرنا نہیں ہے، یہاں پر خدا کو کمزور ثابت کرنا ہوگا. لہذا اب یہ دشمن شناسی میں یہ عنوان رہ گیا، یہ میں کبھی انشاءاللہ آپ کو اور بیان کروں گا کہ شیطان کے انسان کو بہکانے کے طریقے کیا کیا ہیں. کبھی انشاءاللہ موقع رہا شیطان شناسی عنوان قرار دوں گا تو پھر اور مفصل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ابھی چونکہ وقت میں دامن میں گنجائش ختم ہو رہی ہے، میں نے ایک مرحلے کو تیزی سے طے کر کے گفتگو کو تمام کرنا ہے. اب ہولوکاسٹ کی جھوٹی داستان دیکھیے، بڑی عجیب و غریب بات ہے. پوری یورپین ہسٹری آپ ایک طرف کر دیں، میری اطلاعات میں ایک چیز آئی جس کو سننے کے بعد میں بڑا متعجب ہوا، واقعی میں متعجب ہوا. متعجب یہ کہ دیکھیے دنیا میں ہر وہ قوم جس کے اوپر اگر کسی قوم کے اوپر الزام بھی لگایا جائے نا کہ انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے مارا، یہ قاتل تھے، تب بھی وہ قوم کوشش کرتی ہے کہ اس ظلم کو جو ان کے اوپر ہوا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے اوپر سے ہٹائے، یا اس کے لیے جواز پیدا کرتی ہے، یا یہ کہتی ہے کہ یہ الزام جھوٹ ہے. آپ کو دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ملے گی سوائے جرمنز کے، کوئی قوم ایسی نہیں ملے گی جس نے ہولوکاسٹ نامی جھوٹی تمام کی تمام داستان کو اپنے لیے قبول کیا ہوا ہے، اپنے لیے قبول کیا ہوا ہے. لہذا اگر میں ابھی یہ جگہ کراچی کے بجائے جرمنی میں کوئی جگہ ہوتی تو میں اور آپ ہم سب 6 مہینے کے لیے کم از کم جیل میں جا چکے ہوتے ہیں. इसलिए कि जर्मनी में पब्लिकली नहीं, किसी भी जगह पर बैठकर हॉलोकॉस्ट को डिस्कस करने की सजा 6 महीने जेल है। यानी क्या, जर्मनियों ने वो झूठी दास्तान अपने लिए कबूल की हुई है कि हां हमने ये काम, ये दुनिया की वाहिद कौम है जो वाकया हुआ नहीं है। देखिए कर्बला जैसा हौलनाक वाकया हुआ, आज तक यजीद की नापाक औलाद कोशिश कर रही है कि किसी तरह से, वाकया सच्चा था तो कातिल आज तक शर्मिंदा है। ये अजीब कौम है, वाकया झूठा है लेकिन उसे एक्सेप्ट कर रही है। तो कभी तो तहलील करें, सिर्फ यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ लेने से तारीख की तहलील नहीं होती। तारीख की तहलील यहां पे करें कि जो वाकयात और हादसात हुए नहीं है उसको कोई कौम एक्सेप्ट कैसे कर सकती है। उसको एक्सेप्ट सिर्फ ऐसे कर रही है क्योंकि ये प्लानिंग का हिस्सा है। एक झूठी दास्तान बनाई जाए, उस झूठी दास्तान को डिस्कस ना किया जाए ताकि जर्मनी से निकलकर दोबारा फलस्तीन में इस्तेहकाम का मौका मिल सके। ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा है और इस प्लानिंग के तहत वहां आप गए कि इस आरजू में गए हैं कि शायद हम उस जगह उस दौर पर दोबारा आ सके जहां जादू के जरिए से दोबारा अजिन्ना के वरूद को पैदा कर सके। लिहाजा शैतान ने कारनामा क्या किया, शैतान ने कारनामा यह किया कि सामरी जैसे बेवकूफ को साथ रखा, अब दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहे, दोनों एक दूसरे को। लेकिन शैतान को सबसे बड़ी सपोर्ट क्या मिल गई, उसे इंसानों के दरमियान में विलायत का ऐसा दुश्मन मिल गया कि जो काम वो अजिन्ना के जरिए से नहीं करा सकता था, यहूदियों ने तूले तारीख में वो काम करके दिया है। लिहाजा तूले तारीख में अंबिया के कातिल यही रहे हैं, मजाहिब को इनहराफ देने वाले यही रहे हैं। और तमाम आइम्मा की हिस्ट्री उठाएं तो आपको पता लगेगा पैगंबर से के जमाने से लेकर करबला तक तमाम हवादिस के पीछे यहूदियों का हाथ है। कभी इंशाल्लाह मुझे मौका मिला तो मैं तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा इस्लाम में खासतौर पर यहूदियों का किरदार। करबला जैसा सानहा बर्पा हो गया, क्यों? इसलिए कि यजीद को जब पता लगा कि इमाम कूफे जा रहे हैं और कूफा में उसके खिलाफ बगावत हो गई है तो उसे अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही थी। सिरजौन नामी बज़ाहिर गुलाम यहूदी है कि जिसको जाते जाते अमीर शाम ये कहकर गया था कि अगर तू मेरी कोई बात माने या ना माने, इसकी बात को जरूर मानना। और जब सिरजौन ने देखा कि ये बेवकूफ अब कुछ नहीं कर सकता और फंस गया है, तो वो था जिसने आकर कहा कि इब्ने ज़ियाद को बसरा के साथ साथ कूफा की गवर्नरी भी दे, क्योंकि वो जानता था कि इब्ने ज़ियाद किस चीज का भूखा है। यजीद इब्ने ज़ियाद से मुतालिक अच्छे ख्याल नहीं रखता था, लेकिन सिरजौन के कहने पर उसने खत लिखकर कूफा की गवर्नरी भी दी। इब्ने ज़ियाद कूफा में कभी कामयाब ना होता अगर उसके बगल में मौजूद माकल नामी एक और बज़ाहिर यहूदी गुलाम यहूदी, और पूरा जनाब मुस्लिम की सारी टेक्निक्स को फेल कराने में इस माकल ने जो किरदार अदा किया है तारीख में वो अजीब गरीब। लिहाजा इसके अलावा बेतहाशा यहूदी हैं, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो तफसील साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। इन्होंने वो विलायत के खिलाफ अदावत पैदा की है कि जिसने बदतरीन हादसात तारीख में रकम किया। आज उस मजलूम की शहादत है जिसका उनवान करबला का पहला आज़ादार है। सिर्फ करबला ही नहीं है, करबला के बाद यजीदियत इतनी मोहकम हो चुकी है कि करबला के ठीक एक साल के बाद मदीना पर हमला, मस्जिद नबवी का तकद्दस पामाल, आज सहाबा सहाबा गाने वाले आए और आकर बताएं कि पहली मर्तबा मदीना में इन्हीं सहाबा का कत्ल किसने किया था। और हम कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं अगर तुम वाकयान सहाबा की सिपा हो तो इस कातिल को जिसने सहाबा का कत्ल मदीना में कराया, इसको पहले काफिर कहो, हम तुम्हारे साथ मिलकर फिर काफिर कहेंगे। मक्का में हमला करवाया, उसके बाद बनी मरवान
بنی مروان میں وہ زور آیا جب خانہ کعبہ کو زمین بوس کر دیا گیا. اب آپ تصور کریں کہ وہ کون سا دور ہے جس میں سید سجاد زندہ رہ رہے ہیں. حمیت اسلامی اس جگہ پر پہنچ گئی ہے کہ مدینہ اور مکہ پر بھی حملہ ہو جائے تو کوئی جب حسین کے خون کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو خانہ کعبہ کا کیا لحاظ باقی رہ جاتا ہے. یہی تو امام سمجھانے کے لیے مکہ سے باہر آئے تھے کہ اگر میرا خون کربلا کی سرزمین پر بہ گیا تو اس سرزمین کی حریم پھر دوبارہ کبھی باقی نہیں رہے. امام نے ساری زندگی اپنی زندگی کو عزاداری ہی نہیں بنایا ہے بلکہ ایک پوری تحریک بنایا ہے. لہذا مختلف انداز سے امام نے کام کیا لیکن عزاداری کو اس طریقے سے اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھا کہ جب بھی کسی جوان کی سیما کو دیکھتے علی اکبر کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتے. جب بھی کسی 13 برس کے نوجوان کو دیکھتے تو ہائے قاسم کہہ کر رونا شروع کر دیتے. کسی دودھ پیتے بچے کو دیکھتے ہائے علی اصغر کہہ کر یا رونا شروع کر دیتے. مدینہ کے قصائی کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے سخت مرحلہ وہ ہوتا تھا جب ہم ذبح کرنے کے لیے جانور کو لٹاتے اور امام کی نظر پڑ جاتی. امام کی نظر پڑتی تو آ کر ایک مرتبہ شدت کے ساتھ آ کر پوچھتے کہتے بھائی تو نے اسے پانی پلایا یا نہیں. ہاں مولا پانی پلایا ہے. وہ یہ سنتا تھا اور رونا شروع کرتا میرا مولا ہائے میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا. پھر سوال کرتا بھائی تو نے خنجر کو اپنی اس تلوار کو اپنی اس چاقو کو تیز کیا یا نہیں. کہتا ہاں مولا تیز ہے. مولا کہتے دیکھ اس طرح سے ذبح کرنا کہ 1 سال چہرہ کٹے پھر اس کے بعد رو کر کہتا ہائے میرا بابا کند خنجر کی ضربتیں تھی پشتے گردن سے میرے بابا کو ذبح کیا گیا. ساری زندگی میرے مولا نے کریا کیا ساری زندگی کریا کیا اس انداز سے کربلا کو زندہ رکھا اس انداز سے کربلا کو زندہ رکھا. قبہ مقدس میں میرے ایک دوست جس کا تعلق لیٹن امریکہ سے تھا سیفا عبد الکریم نام تھا. ایک دن ایسی باتوں کے درمیان میں گفتگو ہو رہی تھی باتوں کے درمیان میں نے پوچھا میں نے کہا کہ لیٹن امریکہ اور امریکہ میں ایک بڑی مدت تک سیاہ فاموں کو غلام بنا کے رکھا گیا. ایسی گفتگو کے درمیان بات آئی جیسے میں نے یہ کہا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. عبد الکریم سیاہ فام آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. مجھ سے کہنے لگا سید تمہیں ایک بات بتاتا ہوں بڑی عجیب سی بات ہے. میں نے کہا کیا؟ کہ میرا دادا جو تھا وہ سیاہ فام وہ بھی انگریزوں کا غلام رہا تھا. کہا سید میرے دادا کے پیروں میں بیڑی باندھی گئی تھی اور جب تک میرا دادا زندہ رہا اس کے پیروں میں اس بیڑی کا نشان موجود تھا. وہ کہتا ہے کہ سید جب بھی میں اپنے دادا کی اس بیڑی کے نشان کو دیکھتا تھا تو میرا دل تڑپ جاتا تھا. وہ جب اس بیڑی کے نشان کا ذکر کر رہا تھا تب بھی اس کے آنسو بہ رہے تھے. وہ رو رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب 25 محرم کو امام باقر اپنے بابا کو غسل دے رہے ہوں گے اور اپنے بابا کے بدن کے اوپر کہیں تازیانوں کے نشان دیکھ رہے ہوں گے کہیں توک کا نشان دیکھ رہے ہوں گے کہیں ہتھکڑی کا نشان دیکھ رہے ہوں گے کہیں بیڑی کا نشان دیکھ رہے ہوں گے تو ہائے میرا مظلوم امام اپنے مظلوم بابا کے لیے کس قدر رویا ہوگا. لیکن میں کہوں گا مولا سجاد اس ساری مظلومیت کے باوجود آپ کے بیٹے کو موقع مل گیا اپنے بابا کو غسل بھی دے اپنے بابا کو کفن بھی دے اپنے بابا کا جنازہ بھی اٹھائے. لیکن آج جو حسین آزادار چلا گیا ساری زندگی اس کے دل میں غم یہی رہا ارے مجھے کربلا سے قید کر کے لے گئے میرے بابا کا جنازہ کربلا کی ریت پر پڑا رہ گیا. الا ولعنة الله على القوم الظالمين بس يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
بار الہ ہمارے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق حضرت سید الشہداء منتقم حقیقی کربلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور عاجل فرما، بحق حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، بار الہام کی عزاداروں کی تمام مشکلات کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، جتنے ہمارے بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بحق حضرت سید الشہداء اور بالخصوص بحق حضرت سید الساجدین، ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بار الہ بحق حضرت سید الشہداء، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، فلسطین، میانمار اور بالخصوص کشمیر کے مومنین کو نصرت اور کامیابی عنایت فرما، کل آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا ہے، بہت ساری کیجولیٹیز ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں کہ بار الہ جتنا ان کا نقصان ہوا ہے اور جتنے مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ان کو نقصانات کو بار الہ اپنی رحمت سے جلد از جلد برطرف فرما، بار الہ بحق حضرت سید الشہداء دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، بار الہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر موسم انقلاب انقلاب اسلامی، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اپنے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ، شہید قائد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی، شہید محمد باقر صدر، شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ اور سید موسیٰ رضا، ریاض حسین، مسعود فاطمہ، افسر حسین، سیدہ نسیم زہرا، عشرت حسین اور عارف رضوی کے لیے خاص طور پر اشعال فرما دیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔